الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زان فيه الرسول. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ العلم، دا نالج، مکمل علم جسے کہا جائے گا، اس کے دو حصے ہیں: علم الادیان، عقائد، اعمال، کردار، نظریات، نارمیٹو سائنسز کا علم، علم الابدان، فزیکل سائنسز کا علم، مادی چیزوں کے علوم، مادیات کے علوم. یہ دونوں جب ہوں گے تو العلم یعنی پورا علم ہوگا. اگر ایک شخص سارا دین پڑھتا ہے اور وہ نیک بھی ہے، باعمل بھی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ ان مادی چیزوں کو، کس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے، تو اس کے پاس آدھا علم ہے. اور ایک مادیات میں سائنٹسٹ اور محقق اور ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی بن جاتا ہے لیکن دینی علوم سے بے بہرا ہے، تو اس کے پاس آدھا علم ہے. ہمارا جو آج کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہماری قوم دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک حصہ جو اچھے لوگ ہیں، نیک ہیں، باکردار ہیں، لیکن ان کے پاس مادیات کا علم نہیں ہے، دینی علم ہے، اور معاملات کو سلجھانے یا حالات کو سمجھنے یا انہیں کوئی رخ دینے کے لیے ان کے پاس معلومات نہیں ہیں، سوائے شور کرنے کے وہ کچھ نہیں کر پاتے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس مادی علوم تو بہت ہیں لیکن دین کے بنیادی عقائد سے بھی وہ واقف نہیں، بلکہ ایک حد تک دین سے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا مصیبت ہے اور یہ کیا حشر ہوگا ہمارا. تو اس طرح سے ہوتا ہے. اسپانیہ ایک دفعہ جب روبہ زوال ہوا اور معتمد کی حکومت تھی، ایش و عشرت کا زمانہ تھا، عیسائیوں نے بہت سا علاقہ چھین لیا اور مسلمانوں کا ناطہ بند کر دیا، تو ایک مجاہد تنظیم تھی اسپانیہ میں، اس نے سلطان یوسف بن تشفین کو امداد کی دعوت دینے کا مشورہ دیا. تو جو امرائے سلطنت تھے، سلطان یوسف بن تشفین افریقہ کی بربر قوم کے فرد تھے اور شمالی افریقہ کے حکمران تھے، اور بربر بہت جانباز سپاہی تھے مسلمان. ان کی اس جانصاری اور عیسائیوں کو جو پیر در پیر شکستیں ان سے ہوئیں، اس کی وجہ سے یہ عیسائیوں نے لفظ ایجاد کیا تھا بربریت، بے رحمی کے لیے، جو آج ہم بھی استعمال کرتے ہیں. یہ دراصل ان پر کام کرنے کے لیے، جہاں کوئی ظلم کرتا، زیادتی کرتا تو کہتے ہیں یہ بربریت ہے، جو آج بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہ ایجاد کیا گیا تھا بربر قوم سے نفرت پیدا کرنے کے لیے، بربر مسلمانوں سے نفرت پیدا کرنے کے لیے. تو جو عمراء سلطنت تھے معتمد کے، ان سے جب سلطان نے معتمد نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑی کرامت پسند اور قدیم خیالات کے لوگ ہیں، اور ان کا بادشاہ بھی خدر پہنتا ہے اور محلے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھاتا ہے، اور گلی میں لوگ اس کا دامن پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور غیر مہذب لوگ ہیں. تو اگر وہ اسپانیہ میں آ جائیں گے تو ہمارے کلبوں میں اور ہمارے بیٹھنے کی جگہوں میں گھوڑے باندھیں گے اور ہماری تہذیب تباہ ہو جائے گی. لیکن بربر نہ صرف دینی علوم سے بہراور تھے، دنیاوی علوم سے بھی بہراور تھے، فن حرب و ضرب سے بھی واقف تھے، امور سلطنت و جہانبانی کو بھی جانتے تھے، اور دینی علوم سے بھی بہراور تھے. تو مجاہدین نے اپنے طور پر رابطہ کیا سلطان سے اور ساری صورتحال سامنے رکھی. تو سلطان نے اراکین سے مشورہ کرنے کے بعد اسپانیہ کے مسلمانوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے پاس فوجی طاقت ہو اور عیسائی مسلمانوں سے ریاست چھین لیں. غالباً جیسا مجھے یاد پڑتا ہے الفانسو نام تھا عیسائی بادشاہ کا، اور اس نے آگے بڑھ کر معتمد کو ایک قلعے میں بند کر لیا اور قلعے کا محاصرہ کر لیا. اب اگر وہاں معتمد کو شکست ہوتی تو ہسپانیہ اس روز عیسائیوں کی گود میں چلا جاتا. سلطان یوسف بن تشفین نے تیاری کی، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ سخت عجیل ہو گیا اور ان سے عرض کی گئی کہ شہزادے کے بچنے کی امید نہیں ہے اور آپ سمندر پار جانا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ ہر ایک کی موت کا وقت معین ہے، میں رک جاؤں گا تو موت نہیں چلے گی، اور چلا جاؤں گا تو میری حاضری کی وجہ سے نہیں آئے گی، اسے اپنے وقت پہ آنا ہے، لیکن مجھے میرا فرض پکار رہا ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس فوج ہے، میرے پاس سلطنت ہے، اور اسلامی سرزمین کفر کے نرغے میں ہے. جب آپ میری جہازوں کا ملازہ فرمانے کے لیے سمندر پہ تشریف لے گئے تو بہت بڑی لہر سمندر سے آئی اور لوگ کنارے کی طرف بھاگے، لیکن سلطان کھڑا رہا اور بہت زور سے لہرائی لوگوں کے اوپر سے پانی گزر گیا، پھر پانی واپس چلا گیا، تو سلطان انہیں قدموں پہ کھڑے تھے. تو عرض کی گئی کہ آپ نے اپنے تحفظ کے لیے پیچھے ہٹنا چاہیے تھا. آپ کو فرمایا کہ میں نے دعا کی تھی کہ اگر میرا ارادہ غلط ہے اور میں کسی ذاتی خواہش یا کسی دولت کے لالچ یا کسی وجہ سے جا رہا ہوں تو میرا گھر کے دریا ہونا بہتر ہے، اور اگر میں خلوص نیت سے جہاد کے لیے نکلا ہوں تو پھر سمندر میرا کیا بگاڑ ہے. چنانچہ لہر آئی اور چلی گئی. سلطان نے اپنی فوج جہازوں میں سوار کی اور اسپانیہ جالندر انداز ہوئے، اور جب الفانسو اس قلعے کا محاصرہ کر چکا تھا تب یوسف بن تشفین رحمۃ اللہ علیہ کی افواج پہنچ گئی. اب یہ تہذیبوں کا جھگڑا اور دین سے دوری جو ہے اور بے دینی کو تہذیب سمجھنا، یہ بہت بڑی بیماری ہے. جس طرح آج ہم میں روشن خیالی کے نام سے گھسی بیٹھی ہے، یہی حالت وہاں تھی کہ وہ ہسپانوی مسلمان خود کو حکمران اور حکومت روشن خیال سمجھتے تھے، اور یوسف بن تشفین رحمت اللہ علیہ اور ان کے ہمراہیوں کو قدامت پسند. تو ان کا جملہ یہ بڑا تاریخ میں معروف ہے کہ یہ ہمارے کلبوں میں گھوڑے باندھ دیں گے, انہیں سبل بنا دیں گے. چنانچہ جب سلطان وہاں وارد ہوا تو الفانسو نے معتمد سے بات کی, قاصد, کہ بھی یہ تو بڑے جاہل قسم کے لوگ ہیں اور یہ تمہاری سلطنت بھی تاراج کر دیں گے, اگر تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ تو دونوں مل کر انہیں شکست دیتے ہیں, تو اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے, تم اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو, آپس میں صلح کر لیتے. چنانچہ معتمد کی اور الفانسو کی صلح ہو گئی. تو جب سلطان کا لشکر سفارا ہوا تو الفانسو اور معتمد مل کر حملہ آور ہو گئے, جن کی مدد کے لیے آئے تھے. بڑے گمسان کا رن پڑا, دونوں کو شکست ہوئی, الفانسو بھاگ گیا, معتمد گرفتار ہوا اور سلطان نے اسے ایک جزیرے میں قیدی بنا کر بھیج دیا, اور اسپانیہ کی حکومت اس مجاہد تنظیم کے نوجوانوں کے سپرد کی جو سلطان کو دعوت دینے گئے تھے. اور اس کے بعد سے 400 سال تک پھر اسپانیہ مسلمانوں کے زیر نگی رہا. تو میں بات کر رہا تھا علم کی کہ مکمل مسلمان ہوئی ہے یا اس کا مکمل علم تب بھی ہوتا ہے جب وہ دینی ضروریات سے, فرائض سے, عقائد سے, ضروریات دین سے بھی واقف ہو اور امور دنیا کو اور دنیا کے پیٹ و خم کو بھی سمجھتا ہو. جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارا مسئلہ وہی اسپانیہ اور بربروں والا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں, لیکن بربروں میں ایک خصوصیت تھی, وہ دیندار تھے, دین کو سمجھتے تھے, دین پر عمل کرتے تھے, لیکن امور دنیا سے بھی بہت آگاہ ہے. اور یہ فن حرب کا کمال تھا کہ ایک معدود لشکر, اب کتنا لشکر وہ لے کر آئے ہوں گے, چونکہ وہ تو معتمد کی مدد کرنے کے لیے تشریف لائے تھے, لیکن جب میدان کارزار میں اترے تو معتمد سے بھی اور الفانسو سے بھی, دونوں بادشاہوں سے مقابلہ کرنا پڑا. لیکن وہ فن حرب و ضرب میں اس قدر ماہر تھے کہ دونوں کو شکست دی, اور الفانسو کو اسپانیہ سے نکال دیا اور معتمد کو قید کر لیا اور فرمایا کہ تم مسلمانوں کی سربراہی کے اہل نہیں ہو, اگر تمہارا اسلام کے خلاف کفر سے الحاق ہو سکتا ہے تو تم اس قابل نہیں ہو کہ مسلمانوں کی حکومت کرو, لیکن پھر بھی یہ کرم فرمایا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرتا, باقی زندگی تمہیں جلا وطنی میں ایک جزیرے میں گزارنی ہوگی, اور وہاں اسے زندگی کی ساری سہولتیں دی گئیں. اس کے باوجود ہمارے جو برائے نام دانشور ہیں وہ آج بھی طنز کرتے ہیں سلطان یوسف بن تشفین پر, ایک بہت بڑے سلطان کو اور اتنی بڑی ریاست کا حکومت کے مالک کو انہوں نے جزیرے میں قید تنہائی میں, حالانکہ اس کے بیوی بچے, اس کے خادم, اس کے نوکر چاکر سب اس کے ہمراہ تھے اور اسے زندگی کی ساری سہولتیں دی گئی تھیں, حکومت اور رعیت سے اسے بے دخل کر دیا گیا تھا. اس پر بھی ہمارے آج کے دانشور بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جو بس وہ قدامت پسند سے اور جاہل سے لوگ تھے اور جج سے آدمی تھے اور اس بڑے مہذب بادشاہ کو انہوں نے قید تنہائی میں پھینک دیا. یہ اس وجہ سے ہے کہ معترضین اسلام کی ابجد سے بھی واقف نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ دین کے دو حصے ہیں, عقائد و نظریات اور کردار کا علم, اور دنیاوی چیزوں کے استعمال کو جاننا, یہ دو حصے ہیں. اور دونوں ضروری ہیں، اتنے ضروری ہیں کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالسین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ علم کو حاصل کرو خواہ اس کے لیے چین جانا پڑے، اور چین اس وقت عرب سے بہت دور دراز تصور ہوتا، یعنی کتنا بھی سفر کرنا پڑے، تو ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ کے مرکز علم کو چھوڑ کر چین دین سیکھنے تو کسی نے نہیں جانا، دین کا مرکز تو وہاں تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، تو چین سے جو علم سیکھنے کا کی تاکید حضور نے فرمائی تو ظاہر ہے یہ علم دنیاوی امور سے متعلق ہوگا، مادیات سے متعلق ہوگا، مادی چیزوں کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، ان سے کیا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، کوئی شعبہ طب میں تحقیق کرتا ہے، جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کرتا ہے اور امراض کے علاج دریافت کر لیتا ہے، کسی نے تحقیق کی تو سواریاں بن گئیں، گاڑی سائیکل بنا، گاڑی بنی، جہاز بن گیا، کسی نے تحقیق کی تو پہلے ریڈیو بنا، پھر ٹیلی فون بنا، پھر وی سی آر اور ٹیلی ویژن بن گئے، تو یہ ساری مادی چیزوں پر تحقیقات کے نتائج ہیں، اور چیزوں کے اصل میں رونق ان میں نہیں ہے، جو اشیاء جوڑ کر اوزار بنائے جاتے ہیں اوزاروں کی اصل میں حرمت نہیں ہے، اب مدار ان کے استعمال پر ہے کہ کون اسے کس طرح سے استعمال کر رہا ہے، اسی ٹیلی ویژن اسی کمپیوٹر پر ساری فحاشی بھی آتی ہے، اسی ٹیلی ویژن اسی کمپیوٹر سے ہم روئے زمین میں اللہ کے دین کی بات بھی پہنچا سکتے ہیں، تو بات اس کے استعمال پر ہے، ضمناً بات آ گئی کہ ہم لوگ جو سی ڈی جلانے اور ٹی ویاں توڑنے لگ پڑتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دینی علم ہے، مادی چیزوں کے استعمال کا شعور نہیں ہے، تو دو چار دس پچاس ٹی وی سیٹ توڑنے سے کیا روئے زمین سے ٹیلی ویژن سسٹم ختم ہو جائے گا، یعنی ہم یہ بھی نہیں سمجھتے اس معاملے میں کہ ہم نے اگر دس بارہ سیٹ توڑ دیے تو کیا فرق پڑے گا، دنیا میں تو ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، وہ چلتا رہے گا، تو سیٹ توڑنے کی بجائے اسے ہم استعمال میں لائیں اور اپنی بات اس پہ کریں جو روئے زمین پر پہنچے، میں آپ سے مخاطب ہوں جو عرض کر رہا ہوں، یہ شام کے ذکر کے بعد دنیا کے ہر ملک میں آواز گونج رہی ہوگی، کسی کو پسند آئے نہ آئے، کوئی اسے سنے نہ سنے، لیکن یہ آواز انشاءاللہ شام کے کمپیوٹر کے پروگرام میں ذکر کے بعد یہی تقریر نشر ہوگی اور پوری دنیا میں ہوگی، تو اسے اس طرح استعمال میں کیوں نہ لایا جائے، جہاں دینی علم کی بات آتی ہے وہاں پھر دو شعبے بن جاتے ہیں، ایک شعبہ ہے جسے آپ خبر کہتے ہیں، بہت سی منہ معلومات حاصل کر لیں، بہت سا مطالعہ کر لیا، بہت سی کتابیں پڑھ لیں، لیکن توفیق عمل نہ ہوئی، دل میں وہ کیفیات نہ آئیں، مزاج نہ بدلا، عمل کو دل نہ چاہا، تو اس سارے علم کو ہم خبر کہیں گے کہ اسے دین کے بارے خبر ہے، علم تب ہوگا جب توفیق عمل بھی ہوگی، عقائد کے بارے جو جانتا ہے اس کی طرح اس کے عقیدہ صحیح ہو جائے، اور علم کے بارے جو جانتا ہے اس پر عمل نصیب ہو جائے، اور یہ نصیب ہوتا ہے ان برکات نبوت سے، ان کیفیات سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر سے تقسیم ہوئی، آپ نے صرف کلام ہی نہیں عطا فرمایا بلکہ کلام الہی بھی ہم تک آپ کی عطا ہے، اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اور آپ کی وساطت سے مخلوق کو پہنچا، اور آپ کے ارشادات عالیہ بھی، کتاب اللہ بھی اور حدیث شریف بھی کیفیات کی حامل ہیں، اور یہ علم تب بنتا ہے جب خبر بھی پہنچے اور اس کے ساتھ توفیق عمل بھی، تو پھر یہ علم بن جائے. اور اگر یہ بھی ہو، خبر بھی ہو، توفیق عمل بھی ہو اور یہ علم بن جائے، لیکن مادی چیزوں کو کے استعمال کا شعور نہ ہو، تو حضور فرماتے ہیں یہ آدھا علم ہے. الحمدللہ اس سے بندے کا عمل سدھر جائے، اس کی نجات ہو جائے، بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَنْ زُخْرِفَ عَنِ النَّارِ وَدَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے جہنم سے بچ گیا اس کی نجات ہو گئی، کامیاب ہو گیا. لیکن حقیقی کامیابی یہ ہے کہ وہ علوم دنیا سے بھی آگاہ ہو اور دنیاوی اور مادی چیزوں کو بھی نوع انسانی کی بہتری کے لیے استعمال کر سکے. اور الحمدللہ برے صغیر پر جو بلا شرکت غیر مسلمانوں نے 700 سال حکومت کی، اس میں کمال یہی تھا کہ آپ کو اس پورے 700 سالہ عہد میں ایک جیسے مدارس اور جامعات نظر آتی. جامع عربی میں کہتے ہیں اس ادارے کو جس میں دنیا کے سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں، اور انگریزی میں اسے یونیورسٹی کہتے ہیں. اب تو ہم نے جامع کو آسان کر لیا نا، جس مسجد میں جمعہ پڑھایا جاتا ہے اسے ہم جامع کہہ دیتے ہیں، اور وہ جامع مسجد ہو جاتی ہے. جامع یونیورسٹی کو کہتے ہیں. ہر مسجد جامع مسجد ہے، ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے. جامع کا لفظ جو تھا یہ یونیورسٹی کے لیے تھا، اور جتنے دینی مدارس تھے مسلمان حکمرانوں نے انہیں چندے بندے سے مستغنی کر دیا تھا، انہیں جاگیریں دیں، جائیدادیں دیں، ان کے بورڈ بنے، ان زمینوں سے، جاگیروں سے جو آمدن آتی تھی اس سے مدارس کی عمارات بھی بنتی تھیں، اساتذہ کی تنخواہیں، بچوں کی کتابیں مفت ہوتی تھیں، ان کی فیس نہیں ہوتی تھی، انہیں رہائش مفت دی جاتی تھی، اور سارا کچھ ایک ایسا نظام بن جاتا تھا کہ مفت تعلیم، مفت کتابیں، اور ہر بچے کے لیے ایک سا، بلکہ اسی برے صغیر کی تاریخ میں ملتا ہے کہ جہاں ایک دہکان کا بچہ پڑھتا تھا وہیں اسی کلاس میں حکمران کے اور سلطان کے بچے بھی اسی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں. ایسے اساتذہ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے شاہی بچوں کو محل میں جا کر پڑھانے سے انکار کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ انہیں مدارس میں بھیجا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ پورے برے صغیر پر اس زمانے میں جب آج کی طرح کے وسائل نہیں تھے، نہ ہوائی جہاز تھے، نہ گاڑیاں تھیں، نہ ٹیلی فون تھے، نہ تاریں تھیں، نہ اخبار چھپتے تھے، تو کشمیر سے دکن تک اور کابل سے بنگالہ تک دہلی میں بیٹھ کر وہ حکومت کرتے تھے، اور انہیں سارا اس کی خبر بھی ہوتی تھی، اور ہر جگہ انصاف بھی ہوتا تھا، اور مثالی امن بھی قائم تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دینی ضروریات سے بھی آگاہ تھے، باعمل مسلمان بھی تھے، اور دنیاوی چیزوں کے استعمال اور مادیات کے استعمال سے بھی واقف تھے. اور انہی مدارس سے جرنیل بھی آتے تھے، انہی مدارس سے غازی اور سپاہی بھی آتے تھے، انہی مدارس سے سائنٹسٹ بھی آتے تھے، انہی مدارس سے ڈاکٹر اور میڈیکل کے جاننے والے بھی آتے تھے. ہر شعبے زندگی کے لوگ، انہی مدارس سے حکمران بھی آتے تھے، وزراء بھی آتے تھے، مدرس اور اساتذہ بھی آتے تھے، محدث اور مفسر بھی آتے تھے. تو ہر شعبے زندگی کے لوگ انہی یونیورسٹیوں سے یا جامعات سے گرو ہو کر نکلتے تھے. اور ان کی جاگیروں کا یہ عالم تھا کہ غالباً ہو سکتا ہے مجھے غلطی لگی ہو، پرانی باتیں ہیں، لیکن میرے اندازے کے مطابق، میری معلومات کے مطابق ملتان ڈویژن میں کم از کم 300 مربع زمین ایسی ہے جو ایک ملتان ڈویژن میں جو مدارس کی تھی، انگریزوں نے ضبط کر کے جاگیرداروں کو ان لوگوں کو دی جو قوم کے غدار اور انگریزی استعمار کے وفادار تھے اور انہیں جاگیردار بنایا. بڑی بڑی جاگیریں دیں جن میں 80% جاگیریں جو جاگیرداروں کو دی گئی ان میں 80% وہ زمینیں ہیں جو مدارس سے چھینی گئیں. تو انگریز نے جب قبضہ کیا تھا برے صغیر پر اور جو رپورٹ برطانیہ گئی تھی وہ پہلے تو برطانیہ کی جو انڈیا آفس لائبریری ہے اس میں دستیاب تھی, اب اس کی نقل جنا لائبریری جو لاہور ہے اس میں بھی موجود ہے. اس رپورٹ میں لکھا گیا تھا کہ برے صغیر میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے پڑھے لکھے لوگوں کی وہ 84% ہے. جب انگریز نے برے صغیر پر قبضہ کیا تو مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ 84% تھا. تو جس قوم کے 84% لوگ پڑھے لکھے ہوں انہیں غلام بنانا اور ان پر حکومت کرنا یہ ممکن نہیں ہے. پھر یہ برطانوی حکومت اور دانشوروں نے طے کیا کہ اس کا رد کیا جائے اور ان سے یہ بات چھینی جائے. تو اس مسلمانوں کو اس سے محروم کرنے کے لیے پہلا قدم تو یہ کیا گیا کہ جو مسلمانوں کی تدریسی زبان بنیادی طور پر عربی تھی اور سرکاری زبان مسلمان حکمرانوں کی فارسی تھی, تو ان دونوں زبانوں کے ماہرین کو سرکاری نوکری نہ دی جائے. جب یہ فارسی اور عربی جاننے والے لوگ سرکاری نوکری سے محروم ہوں گے تو آنے والی نسلیں فارسی اور عربی پڑھنا چھوڑ دیں. دوسرا قدم یہ اٹھایا گیا کہ مدارس کی جاگیریں ضبط کر لیں اور انہیں تنہا کر دیا جائے تاکہ یہ ختم ہو جائیں. چنانچہ وہ جاگیریں ضبط کر لی گئیں اور مدارس کو بالکل ہی اللہ کے آسرے پر چھوڑ دیا گیا اور کوئی مادی سہارا ان کا نہ رہا. تو وہ بڑے عظیم لوگ تھے جو بہت پائے کے محدث مفسر اور فقیہ اور عالم تھے اور باعمل تھے اور صاحب حال لوگ تھے اور جو دنیا میں سب سے زیادہ عزت و احترام کے مستحق تھے انہوں نے اس بھوک اور اخلاص کو اپنایا, بوریے پہ عمر بسر کی اور گھر گھر سے زکات اور صدقات مانگے اور دینی تعلیم کو جاری رکھا. یہ جہاد تھا کہ کافر نے دینی مدارس کو ختم کرنے کی تدبیر کی لیکن ان عظیم انسانوں نے اللہ کے مقرب بندوں نے جو سلاطین سے زیادہ عظمت کے مستحق تھے انہوں نے گداگری کی, زکات مانگی, صدقات مانگے اور ہمارے بچپن تک, ہمارے جوانی تک, ہمارے لڑکپن تک ہم نے بھی طالب علموں کو گاؤں میں کھانا مانگتے دیکھا ہے. اس کے باوجود گزارا نہیں ہوتا تھا تو صبح شام طالب علم برتن لے کر, کسی نے دال دی, کسی نے ساگ دیا, کسی نے چھوٹا ٹکڑا روٹی کا, کسی نے بڑا دیا, تو روٹیاں اور سالن صبح شام گاؤں میں مانگا کرتے تھے. یہ میں نے بھی دیکھا ہے. اور اس طرح سے انہوں نے دینی تعلیم کو جاری رکھا لیکن ان وسائل کے ساتھ مادی تعلیمات کو بھی ساتھ جاری رکھنا ممکن نہ رہا. تو اہل حق نے بڑے مجاہدے سے حفظ قرآن اور دینی تعلیمات, حدیث کے اسباق, فقہ کے اسباق, دوسرے مضامین, منطقنا وغیرہ, یہ سارا نظام جاری رکھا 150 سال کے دورے انحطاط میں. لیکن یہ ان کے بس سے باہر تھا کہ جو دنیاوی علوم دیے جاتے تھے اور ہمارے مدارس جامعات تھے یونیورسٹیاں تھیں وہ سٹیٹس برقرار نہ رہ سکا، چنانچہ دینی علوم کا شعبہ چھوٹ گیا. اور اس پہ بہت بڑا اس عرض کا بھی اثر پڑا کہ اگر دنیاوی علوم کو عربی فارسی میں پڑھ کے آتا تھا پھر بھی اسے کہیں کوئی جاب نہیں ملتی تھی، کوئی نوکری نہیں ملتی تھی. تو بہرحال یہ ان کا اللہ نے ان حضرات سے یہ خدمت لی، یہ دین کی خدمت، دین کا کام، اور یہ جہاد تھا، اور وہ لوگ اس قابل تھے کہ ان پر ہمیشہ اللہ رحمت نازل فرمائے اور ہر مسلمان ان کے لیے دعا. اب حق یہ بنتا تھا کہ جب ملک آزاد ہو گیا تو یہ طریقہ بدل جاتا. میں ذرا اس کو درمیان سے چھوڑنا نہیں چاہتا، تیسرا قدم جو انہوں نے اٹھایا، پہلا یہ تھا کہ عربی فارسی والے کو نوکری نہ دی جائے. تبھی یہ محاورہ بنا تھا کہ پڑھیں فارسی بیچیں تیل، یہ اب تک استعمال ہوتا ہے اردو میں، کہ پڑھیں فارسی بیچیں تیل، کے بڑے بڑے فاضل لوگ جو تھے وہ اس بات پہ آ گئے کہ سڑک پہ بیٹھ کر تیل بیچا کریں، انہیں کوئی جاب نہیں ملتی. دوسرا یہ کیا کہ مدارس کو بالکل ہی کنگال کر دیا. تیسرا انہوں نے اپنا نصاب تعلیم بنایا جو آج بھی ہمارے ہاں رائج ہے. یہ اس زمانے میں لارڈ میکالے ہوتے تھے واسرائے، انہوں نے ترتیب دیا تھا انگریزوں کی پوری مشاورت سے، اور علم کا مقصد بدل دیا تھا. علم کا مقصد ہوتا تھا تحقیق و تدقیق اور چیزوں کو سمجھنے کا شعور. دینی علم کا مقصد ہوتا تھا کہ عقائد و نظریات، اعمال اور کردار میں کہاں اللہ کی پسند ہے اور کہاں سے شیطان کی دخل اندازی شروع ہو جاتی ہے، اس پہ تحقیق، یا بدلتی حالات کے ساتھ دینی احکام کو کس طرح منطبق کیا جائے، جسے آپ اجتہاد کہتے ہیں، اور جو آج بھی روز شور ہوتا ہے کہ اجتہاد کیا جائے. تو یہ ایک بڑی، اجتہاد کا منکر نہیں ہوں میں اور نہ کوئی عالم انکار کر سکتا ہے، لیکن اجتہاد یہ نہیں ہے کہ آپ دین کو بدل دیں. اجتہاد یہ ہے کہ جو نئی صورتحال پیش آتی ہے اس دین کے مطابق کس طرح سے اس پر ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اور اس کی اصل کتاب اللہ اور سنت رسول اور سلف صالحین ہی ہوں گے. لیکن اجتہاد صرف دین میں نہیں، دنیا میں اجتہاد سب سے زیادہ ضروری ہے کہ نئی نئی ایجاد. دنیا میں اجتہاد کیا ہے؟ اگر ہم دانے گندم کے گرم کر کے اس پہ بھٹی پہ بھون کر کھا لیں تو پیٹ تو بھر جاتا ہے، آٹا بنا کر روٹی بنا کر کھا لیں تو سب سے بہتر ہے. یہ پھر اس کے مختلف کھانے بنانے، اور کہیں ڈبل روٹی بن رہی ہے، کہیں خاص قسم کی بن رہی ہے، کہیں وہ اس کے شوگر کے بغیر بن رہی ہے، وہ اور رنگ کی ہے، کہیں وہ سفید رنگ کی ہے، اس میں سارے اجزاء شامل ہیں، ایک براؤن آ جاتی ہے، اس میں شوگر کے اجزاء کم ہیں وہ مریضوں کے لیے. تو یہ ساری، یہ کیا ہے؟ یہی اجتہاد ہے، تحقیقات ہیں کہ کس طرح سے کون سی چیز کس بات کو مستقبل. اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ نئی چیزیں دریافت کرنا، حالات کے مطابق انہیں استعمال کرنا. تو جہاں زیادہ اجتہاد کی ضرورت ہے وہ تو کاٹ ہی دیا گیا امور دنیا کو، اور دین میں اجتہاد اس کا نام رکھا گیا کہ اب نیا تماشا دیکھیں، یہ اسمبلی اجتہاد کرے، خواہ انہیں خود وضو کا طریقہ بھی یاد نہ ہو، وہ دینی مسائل میں اجتہاد کریں گے اس لیے کہ وہ اسمبلی میں بیٹھے. تو اجتہاد سے مراد ہے کہ نئے حالات کے مطابق مسائل کو کس طرح سے آسانی سے ان پر عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے. تو لارڈ میکالے کی تعلیم جو تھی، جو تعلیم اس سے پہلے برے صغیر میں مسلمانوں کی تھی، وہ سپاہی سے لے کر جرنیل تک پیدا کرتی تھی. ڈاکٹر، طبیب، سائنٹسٹ، ہر شعبے زندگی کے لوگ، ادیب، دانشور، شعرا، مورخ اور جغرافیہ دان اسی سے آتے تھے. لارڈ میکالے کی تعلیم نے تعلیمی معیار بہت پست کر دیا اور تعلیم کا مقصد بدل دیا. تعلیم کا مقصد ہو گیا روزگار. تعلیم کا مقصد کیا تھا؟ تحقیق، اجتہاد. لارڈ میکالے کے نصاب نے ہمیں کیا دیا؟ نوکری اور روزگار. یعنی تعلیم کا معیار یہ تھا کہ بچے پڑھ لکھ کر دفتری کل پرزوں کا کام دیں، کلرک بن جائیں، ہیڈ کلرک بن جائیں، جمع دار بن جائیں، صوبے دار بن جائیں اور گھر چلے جائیں. تحقیق و تدقیق کا انہیں خیال تک نہ آئے. تب سے لے کر اب تک ہم اسی میں گرفتار ہیں، اور ہم اس لیے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ یہ بی اے کر جائے گا، ایم اے کر جائے گا، اسے نوکری اچھی مل جائے گی. ہم نے یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے کہ یہ پڑھ لکھ کر ایک سمجھدار مسلمان بچہ بن جائے گا اور حالات کو سمجھنے کی اس میں استعداد آ جائے گی. کوئی ایم اے پڑھ کر پی ایچ ڈی کر کے بھی اگر ہل چلاتا رہے، بھیڑ بکریاں چلاتا رہے، تو کوئی جرم نہیں ہے. لیکن اس میں وہ شعور ہو کہ وہ اپنے زمانے اور اپنے دور کے لوگوں کو اور نو انسانی کو کوئی بہتر چیز دے سکے. یعنی تعلیم کا مقصد تحقیق ہونا چاہیے. جو بالکل، یعنی ایک تو تعلیم کا معیار بہت گر گیا اور دوسرا مقصد بدل دیا گیا. تب سے لے کر اب تک ہمارے ہاں اشور ہوتا ہے جی، اتنے بی اے بے روزگار ہیں، اتنے ایم اے بے روزگار ہیں، انہیں نوکری نہیں ملتی. کیوں بے روزگار ہیں؟ کیا بی اے اور ایم اے مزدوری نہیں کر سکتا؟ کیا بی اے اور ایم اے کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ ایک ٹوکری میں 10 ڈبیاں سگریٹ رکھ کے بھی جائے، دن کو بس کے اڈے پہ کھڑے رہے، شام کو 15-20-50 روپے لے ہی آئے گا؟ بی ایم اے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معذور ہو گیا یا اسے برقعہ پہنا دو، اسے کسی آفس کی سپرنٹینڈنٹ کی جاب ملے یا کہیں کوئی اچھا عہدہ ملے تو وہ کرے گا، نہیں تو وہ بیکار ہے بیٹھا. یہ مقصد صرف یہیں بڑے صغیر میں ہے. یورپ میں تو ہم نے ایم اے اور پی ایچ ڈی لوگوں کو بھی ریل گاڑی میں بوٹ پالش کرتے دیکھا ہے. تعلیم پوچھو تو کہتے ہیں میں ایم اے ہوں، میں گریجویٹ ہوں، تو یہ جوتے کیوں پالش کروں؟ فی الحال میرے پاس اور کوئی جاب نہیں ہے، تو اس سے اپنے پیسے پیدا کر لے. وہاں تعلیم کا مقصد روزگار نہیں ہے، تحقیق ہے. لیکن ہمیں انہوں نے اس مقصد سے ہٹا کر تعلیم کا مقصد روزگار بنا دیا. اور اب تک ہمارے ہر بندے کے ذہن میں یہ ہے، ہر ادارے کے ذہن میں ہے، یہ ہم سے نکلا ہی نہیں کہ تعلیم کا مقصد تحقیق ہوتا ہے. ہم اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بچہ پڑھ لکھ جائے، اسے نوکری اچھی مل جائے گی. حالانکہ نوکری مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ پڑھ لکھ جائے اور اپنے عہد کو، اپنے دور کو، اپنے زمانے کی انسانیت کو کیا بہتر چیز ڈلیور کر سکتا ہے، کوئی تحقیق کر سکتا ہے، کوئی جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کر کے کوئی دوا ایجاد کر سکتا ہے، کوئی کل پرزوں پہ تحقیق کر کے کوئی آسانی سے، آرام سے بہتر گاڑی بنا سکتا ہے، اچھا ریڈیو بنا سکتا ہے، اچھا کم خرچ ٹیلی فون بنا سکتا ہے، اور اس طرح کی جو ایجادات ہیں ان میں اور بہتری، انہیں ریفائن کر سکتا ہے، سستا کر سکتا ہے، اس میں ایسا مٹیریل استعمال کر سکتا ہے کہ عام آدمی کے بھی کام آئے اور وہ سستا ہو جائے. تو بہت سی چیزیں ہیں جو تعلیم سے تعلق رکھتی ہیں. لیکن ہم جب سے بھٹکے تب سے اب تک یہ بات ہمیں کسی نے بتائی ہے. اصل ہمارے ساتھ ایک اور بھی جو حادثہ ہوا وہ یہ تھا کہ ہمیں آزادی ایک سیاسی جدوجہد، خاص لوگوں کی سوچ، یا اگر سچ کہا جائے تو بے شمار کالونیاں جو انگریز کے زیر نگی تھیں، نو آبادیاتی نظام تھا، اس کی کمر توڑنے کا سبب ہٹلر تھا. غیر مسلم تھا لیکن نو آبادیاتی نظام کی اس نے کمر توڑ کر رکھ دی. اور انگریز صرف بڑے صغیر سے نہیں، افریقہ سے، دوسرے ملکوں سے، جہاں جہاں اس کی نو آبادیاں تھیں وہاں سے واپس بھاگنے پر مجبور ہو گیا. کاش ہماری یہ موومنٹ جو آزادی کی تھی، یہ مسلم لیگ کی تھی، اسے انگریز سے لڑنا پڑتا، وہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی. ہم شہید ہوتے، ہم کافروں کو قتل کرتے، ہم اسے دھکیل کر سمندر میں پھینکتے، ہمیں آزادی کا شعور ہوتا اور ہم سمجھتے ہم آزاد ہو گئے. ہمیں یہ آزادی اس طرح ملی جس طرح طوطے کو پنجرے میں رکھ کر کھلایا پلایا جاتا ہے، اسے عادی کر لیا جاتا ہے اس قید کا، پھر اس کا پنجرہ کھول دیا جاتا ہے، وہ اڑتا بھی ہے، چلتا پھرتا بھی ہے، واپس پنجرے میں آ جاتا ہے. تو ہمیں وہ آزادی ملی جو اب بھی آج بھی ریموٹ کنٹرول غلامی ہے. ایک زمانہ تھا کہ ملک چھینے جاتے، زمینوں پہ قبضہ کیا جاتا، وسائل پہ، اور لوگوں کو غلام بنایا جاتا. اب گھر بیٹھ کر، دور بیٹھ کر کسی ملک کے وسائل پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے اور ریموٹ کنٹرول سے اسے غلام بنایا جا سکتا ہے. جیسا اب ہم لڑائیاں بھی لڑ رہے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں کیوں لڑ رہے ہیں، کس کو مار رہے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں بس لڑایا جا رہا ہے، ہم لڑ رہے ہیں، ہمیں حکم ہے مارو، ہم مار رہے ہیں، یہ نہیں پتہ باپ بیٹے کو مار رہا ہے یا بیٹا باپ کو مار رہا ہے. ہمیں یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے. ایک جہاز آتا ہے بمبارٹمنٹ کر کے چلا جاتا ہے، اس کا پائلٹ بھی، بمبارٹمنٹ کرنے والا بھی، دونوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو نیچے مر رہے ہیں وہ بھی نماز نیت کے کھڑے ہیں اور مساجد میں بیٹھے ہیں، وہ بھی مر رہے ہیں. نہ انہیں پتا ہے یہ ہمیں کیوں مار رہا ہے، نہ اسے پتا ہے میں انہیں کیوں مار رہا ہوں، بس وہ ریموٹ کنٹرول کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ چلا رہا ہے، ہم چل رہے ہیں. یہ کون سی آزادی ہے؟ اگر یہ آزادی ہمیں اس طرح نہ ملی ہوتی، ہمیں ان اقوام سے لڑنا پڑتا، ہم نے جہاد کیا ہوتا، ہم یوسف بن تشفین کے نقش قدم پہ چلے ہوتے، ہم نے انہیں دھکیل کر سمندر میں پھینکا ہوتا، تو ہم میں ایک جرت بھی آتی اور ان سے، کفر سے اور کافرانہ طاقتوں سے نفرت کا ایک جذبہ بھی آتا. امریکہ بھی ایک غیر مسلم طاقت ہے، برطانیہ بھی ایک غیر مسلم طاقت ہے. برطانیہ امریکہ پہ بھی قابض تھا، کینیڈا پہ بھی قابض تھا، وہاں سے بھی انہیں نکالا گیا اور امریکہ نے لڑ کر آزادی حاصل کی. ابراہیم لنکن وہ پہلا شخص تھا، امریکہ کا پہلا صدر، جس نے یہ تاریخ شروع کی اور یہ جنگ شروع کی اور انگریزوں کو بنو کے شمشیر ملک سے نکالا. اس جنگ کا اثر آج بھی وہاں آپ دیکھیں تو یہ ہوا کہ انہیں انگریز سے بھی اور انگریزی سے بھی نفرت ہو گئی. انہوں نے انگریزی زبان کے سپیلنگ تک بدل دی. باقی باتوں کو آپ چھوڑ دیں، بجلی کے بٹن ہم نیچے دباتے ہیں آن ہو جاتے ہیں، بتی جلتی ہے، امریکہ میں نیچے نہیں، بٹن اوپر آن ہوتا ہے، نیچے آف ہوتا ہے. انہوں نے ہر چیز الٹ دی. انگریزوں کا گیلن کا پیمانہ اور ہے، امریکہ میں گیلن کا پیمانہ اور ہے، وہ امریکن گیلن ہے، یہ رائل گیلن ہے، دونوں کی اس میں کوانٹٹی میں فرق ہے. انگریز جوتے کا تسمہ سیدھے باندھتے ہیں اس طرح، انہوں نے زگ زیگ ایکس بنا کر تسمہ الٹ دیا، جس طرح انگریز باندھتے اس طرح نہیں باندھا جائے گا. انگریز تنگ پتلون پہنتے تھے، انہوں نے ایک شلوار نما کھلی سی پتلون میں، یعنی کپڑے جوتے سے لے کر چیزوں کے استعمال تک انگریز 220 وولٹ کی بجلی پہ سارا سامان چلاتے ہیں، انہوں نے 110 کر دیا. امریکہ میں آپ کو کوئی خاص شہر میں ایک آدھ دکان مل جائے، نیو یارک جیسے شہر میں جہاں سے 220 وولٹ کا کوئی مل جائے، ورنہ پورے امریکہ میں 110 وولٹ بجلی استعمال ہوتی ہے. ساری مشینری 110 پہ چلتی، ہر چیز انہوں نے بدل دی، اوٹ کر دی. اس لیے کہ انہوں نے جانیں لی تھیں، لڑے تھے. ہمیں یہ خیرات میں مل گئی آزادی، ہم اب بھی انگریز جیسا بننے پہ فخر کرتے ہیں. ہمارے دل میں نفرت نہیں آئی، بلکہ جس طرح خیرات دینے والے کی عظمت دل پہ چھائی رہتی ہے، اس طرح کی عظمت ہمارے دلوں پہ چھائی. اس لیے ہم یہ سوچ ہی نہیں سکے کہ اس بدکار نے تو ہمارے تعلیم کا مقصد ہی بدل دیا تھا، اب یہ چلا گیا تو اب تو ہم اپنا مقصد درست کریں. اور میں معذرت چاہوں گا، یہ بڑی تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے انگریز کی عملداری میں اللہ کے بندوں نے جہاد کیا مدارس کو چلانے کے لیے، لیکن جب اسلامی حکومت بن گئی تھی تو مدارس کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ زکوٰۃ صدقات لیتے، پھر ان کا مطالبہ ہونا چاہیے تھا کہ ملک کی بجٹ جو ہے اس میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے، اور جو بجٹ تھا ملک کا اس میں سے دینی اداروں کا حصہ بھی جاتا، اور دینی ادارے اپنی پہلی حیثیت بحال کرتے، پھر انہیں جامعات بناتے، یونیورسٹیز بناتے، پھر ان میں سائنس اور ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جاتی، فقہ اور تفسیر اور حدیث بھی پڑھائی جاتی اور سائنس اور ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جاتی، تاکہ پھر وہاں سے اللہ کے بندے مجاہد بن کر نکلتے، جو دینی علوم سے بھی جن کے سینے منور ہوتے اور جو دنیا کے میدان عمل میں بھی اپنا نام پیدا کرتے. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے علماء کو شاید اس پہ لذت آ گئی کہ کروڑوں کے چندے، کروڑوں کے فنڈ، کروڑوں کی زکوٰۃ اور صدقات مل جاتے ہیں جس پر کوئی چیک نہیں ہے، تو چلو اسی کو چلائے رکھو اور موج میلا کیے جاؤ. اس موج میلے کا حساب تو پائی پائی کا ہوگا، میرا بھی، آپ کا بھی، علماء کا بھی، پڑھنے والوں کا بھی، وہ تو وقت آ رہا ہے، یقیناً ہوگا. اللہ معاف کرے سب کو، ہم تو معافی کی آرزو کر سکتے ہیں، ہم بھی ان میں سے ایک ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے امت کو، اس آزاد مملکت کو اور اس آزاد ریاست کو ہمارے دینی نظام نے کیا دیا؟ کتنے ڈاکٹر، کتنے سائنٹسٹ، کتنے مجاہد، کتنے جرنیل، کتنے تاجر، کتنے کاروباری لوگ، کتنے ادیب، کتنے دانشور، کتنے شاعر، کیا دیا دینی مدارس نے؟ اور کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ آدھے علم پر اکتفا کر کے بیٹھ کے وہ جو آدھا ڈیڑھ صدی چلا وہ ان مجاہدین نے چلایا، اور ان کی مجبوری تھی، اور انہوں نے جو زکوٰۃ بھی مانگی وہ جہاد کیا. لیکن جب آپ، اپنا ملک آپ کے پاس آ گیا تھا تو پھر کیا دین زکوٰۃ پر چلنا چاہیے؟ یعنی آپ کے ہر کام کے لیے تو بجٹ میں جگہ ہو، مچھر مارنے کا بھی بجٹ میں گنجائش رکھی جائے کہ مچھروں کے سیزن میں مچھر مارے جائیں گے، اس کے لیے بجٹ میں گنجائش ہونی چاہیے. لیکن دین سکھانے کے لیے بجٹ میں کوئی گنجائش نہیں، اس کے لیے زکوٰۃ مانگو. اور اس بات کو ان عظیم انسانوں کے جو بعد میں گدی نشین بن گئے، جانشین بنے، وہ نہ سمجھ سکے. اسی لیے علامہ نے کہا تھا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں، کہ جہاں کبھی شاہین ہوا کرتے تھے ان گھونسلوں میں اب قبرے آ گئے. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں آج کیوں رسوا ہوتی دینی جماعتیں، اور کیوں انہیں بھیک مانگنا پڑتی، اور کیوں انہیں دہشت گرد کہا جاتا، اور کیوں انہیں غیر مہذب کہا جاتا؟ اگر دینی مدارس کے پڑھے ہوئے بچے جرنیل ہوتے، دینی مدارس کے پڑھے ہوئے بچے ڈاکٹر ہوتے، دینی مدارس کے پڑھے ہوئے بچے سائنٹسٹ ہوتے، دینی مدارس کے پڑھے ہوئے بچے شعر و ادب میں نام پیدا کرتے، مورخوں میں شمار ہوتے، جغرافیہ دانوں میں شمار ہوتے، نئی نئی ایجادات سامنے لاتے، دنیا کو کچھ دیتے، تو قدامت پرست اور رجت پسند اور دہشت گرد کیوں کہلاتا؟ آج اپنے سارے ورع، تقوی اور نیکی کے ساتھ ہم دہشت گرد. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس طرف توجہ نہ فرمائی جسے حضور نے آدھا علم قرار دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، نصف علم جسے قرار دیا تھا بارگاہ رسالت نے، ہم نے اسے چھوڑ دیا. اور یہ بہت بڑا جرم ہے جو ہم کیے جا رہے ہیں. آزاد قوم نے آج تک نصاب تعلیم لارڈ میکالے کے سٹینڈرڈ سے نیچے کیا ہے، اسے برقرار نہیں رکھ سکی. یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ جو قوم ہمیں غلام رکھنا چاہتی تھی، جو نظام تعلیم اس نے وضع کیا تھا، ہم اس سے آزاد ہونے کے بعد نیچے گئے ہیں. کیوں؟ یہ کیوں ہوا؟ اس کا بھی ایک سبب تھا. انگریز یہاں سے چلا گیا تو ہمارے پاس ایک لیڈر تھا محمد علی جناح جو آزاد منش تھا, لیکن انہوں ان کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ بہت جلد دنیا سے اٹھ گئے. اور اقتدار کا عنقا ان لوگوں کے سروں پہ بیٹھ گیا جو ملک کے غدار اور انگریز کے وفادار اور جاگیردار. یہ وہی لوگ تھے نواب اور فلانے 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 جو ان کے مختلف آداب ہیں, یہ 22 خاندان جو گنیں گے, یہ وہی لوگ تھے جنہیں دینی مدارس کی زمینیں ضبط کر کے انگریز نے دے کر ان کو جاگیردار بنایا تھا غداری کے نام. ہمارے بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں, ایک بہت بڑے سیاستدان کے والد جو تھے انہوں نے اس زمانے میں 1000 مجاہدین مخبری کر کے انگریزوں سے پکڑوائے تھے, جس کے سلے میں انہیں 500 مربے ملے تھے اور وہ جاگیردار بن گئے تھے. آج بھی ان کی نسل ہم پر مسلط ہے اور وہ بڑے سیاستدان ہیں. نام لوں تو آپ سب جانتے ہیں, لیکن کیا فائدہ نام لینے کا, کوئی ایک ہو تو اس کا نام لیا جائے, تقریباً سارے ہی اسی قبیل سے. تو ہم غلاموں کی غلامی میں آ گئے. پہلے تو ہم انگریز کے غلام تھے, انگریز کے جانے کے بعد اس کے غلاموں کی غلامی میں آ گئے. تو تعلیم کا جو معیار انگریز نے بنایا تھا اس نے اپنی جرت کے مقابلے بنایا تھا کہ مجھ سے کم کر رہے ہیں. جو انگریز کے غلام تھے انہیں ضرورت پیش آئی کہ اسے اور کمزور کیا جائے, تاکہ میں تو اس معیار کا بندہ نہیں ہوں جس کا انگریز تھا, تو یہ میری غلامی بھی مان لیں. لہذا ہمارے نظام تعلیم کو اور پیچھے کر دیا گیا. حق تو یہ تھا کہ اسے اوپر لے جایا جاتا اور جہاں سے انگریز نے ہم سے چھینا تھا اس سے بہتر انداز میں اور گزشتہ 150 سال کی کمی دور کر کے. ہمارا کوئی بچہ میٹرک بھی کرتا تو ایک آزاد منش مسلمان ہوتا, اسے دینی شعور بھی ہوتا دنیاوی شعور بھی ہوتا. تو ایم اے کرتا, گریجویشن کرتا, پی ایچ ڈی کرتا تو وہ ایک محقق بنتا, زمانے میں اس کا نام ہوتا, وہ کوئی کام کرتا. ہم ایک ڈاکٹر قدیر وہ بھی باہر جا کر بنا, اور یہاں ہم لائے تو ایک پورا انقلاب آ گیا, کیونکہ پورے ملک میں ایک آدمی تھا اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا. اگر بچہ بچہ ڈاکٹر قدیر بن گیا ہوتا تو کتنوں کو لوگ قید کرتے, کتنوں کو رسوا کرتے, کس کس کو پکڑتے, دنیا ہمیں کہاں روکتی, ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. تو میری گزارش تعلیمی اداروں سے بھی, اور خاص طور پر ان اداروں سے جو سرکاری نہیں ہے, کم از کم وہ تو کر سکتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد بچوں کو بتائیں کہ تعلیم کا مقصد نوکری نہیں, تحقیق, چیزوں کو سمجھنا, جاننا اور ان سے انسانیت کو مستفید کرنا ہے. آج بھی اگر کچھ ادارے بھی اس بات کو سمجھ جائیں تو شاید ہم آنے والے وقت کے لیے کچھ اچھے لوگ قوم کو دے سکیں, اچھے سپاہی, اچھے حکمران, اچھے آفیسر, اچھے ڈاکٹر, اچھے صاحب علم ہم دے سکیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا معیار تعلیم اس سے بھی نیچے چلا گیا. کہاں لٹریسی ریٹ 84% کا, اور کہاں اب حکومت بڑے فخر سے کہتی ہے جی ہمارے 27% لوگ پڑھے لکھے, اور پڑھے لکھوں میں ہر وہ شخص شمار کیا جاتا ہے جو انگوٹھا نہیں لگاتا, ٹیڑھا میڑھا اپنا نام لکھ لیتا ہے, اسے پڑھا لکھا شمار کیا جاتا ہے, تب جا کر ہمارا 26-27% بنتا ہے. اگر پڑھے لکھے کا معیار صرف میٹرک رکھ لیا جائے تو ہم 6-7% پہ آ جائیں, اور اگر گریجویشن یا ماسٹر رکھ لیا جائے تو اس سے بھی نیچے چلے جائیں گے. تو چونکہ پڑھے لکھے کا معیار اب ہمارے ہاں یہ رکھا گیا کہ جو نام لکھ لیتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے, تو اس سارے کو شمار کر کے 26-27% بنتا ہے. تو یاد رکھیں حصول علم فرض ہے اور فرائض کا جاننا فرض ہے, واجبات کا جاننا واجب ہے, پھر علم دو حصوں میں ہے، دینی احکام کو، دین کو سمجھنا، دنیاوی امور اور دنیاوی چیزوں کو جاننا اور تحقیق کرنا، اور علم کا مقصد روزگار نہیں، تحقیق ہے، راہ متعین کرنا ہے اور عالم انسانیت کو بہتر سے بہتر زندگی کی سہولتیں میسر کرنا، بہتر سے بہتر عدل و انصاف فراہم کرنا، بہتر سے بہتر آرام دہ چیزیں، علاج معالجہ، رسل و رسائل اور کسی بھی شعبے میں بہتری پیدا کرنا، یہ تعلیم کا مقصد ہے. تعلیم کا مقصد نوکری نہیں ہے. اور ہم نے ان پڑھوں کو بھی اس ملک میں بادشاہی کرتے دیکھا ہے، اور اب بھی آپ کی اسمبلی میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے بی اے کی ڈگریاں خریدی ہیں. آج بھی آپ کے کتنے ایم این ایز ایسے ہیں جنہوں نے بی اے کی ڈگریاں جعلی خریدی ہیں، تو وہ بھی تو آخر حکومت کر رہے ہیں، حکومت کا حصہ ہے. شاید ان میں بعض وزرا بھی ہوں. اور میں نے ایسے لوگوں کو حکومت کرتے دیکھا ہے، ایک منسٹر کے پاس، ایک بھلے زمانے میں پنجاب کے منسٹر تھے، اتنی بڑی فائل آ گئی تو اس نے کہا، یار یہ تو ساری انگریزی میں ہے، مجھے تو انگریزی پڑھنا لکھنا آتا ہے نہیں، تو یہ میں اسے کیا کروں گا. تو وہ جو سیکٹری تھے شعبے کی اس وزارت کے، انہوں نے کہا کہ سر ہم نے یہ ساری فائل پڑھ کے اس کے سارے پوائنٹس جو ہے، یہ بات جو صفحہ لگ رہا ہے اس پہ نوٹ کر کے جو کرنا ہے وہ بھی نیچے لکھ دیا ہے کہ اس پہ یہ عمل کیا جائے. آپ اس پہ صرف سین لکھ دیں کہ میں نے دیکھ لی اور نیچے دستخط کر دیں تو کام ختم. اب اس اللہ کے بندے کو یہ شعور بھی نہیں تھا کہ سین اس نے ایس ڈبل ای این سین مجھے کہا، اس نے اردو کا سین لکھ کر نیچے دستخط کر دیا. وہ جو سین شین سواد زواد ہوتا ہے نا، یہ واقعہ ہے پنجاب گورنمنٹ کا. اس نے اردو کا سین لکھ کر نیچے دستخط، اس نے کہا سر یہ نہیں، وہ انگریزی والا سر. اس نے کہا وہ مجھے نہیں آتا، تم لکھ دو، دستخط تو میرے ہو گئے. تو ایسے لوگ بھی اب بھی حکومت کر رہے ہیں. تو اگر ایسے لوگ حکمران بھی بن سکتے ہیں تو پھر علم کا مقصد نوکری اور ملازمت تو نہ ہوا. علم کا مقصد تحقیق و تدقیق ہے، معاملات کو سمجھنا، چیزوں کو جاننا اور ان کے استعمال کو سمجھنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے کہ خواہ دنیا کے دوسرے گوشے میں بھی جانا پڑے ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے تو جاؤ. اطلب العلم ولو کان بالسین. نقشے پر آپ دیکھیں تو ایک طرف عرب کے مقدس سرزمین ہے اور دنیا کے دوسرے طرف مقابلے میں چین آتا ہے، یعنی دور دراز بھی جانا پڑے. مراد عالی یہ تھی کہ دور دراز بھی جانا پڑے تو علم کے حصول کے لیے جاؤ. لیکن علم کیا ہے؟ دین سیکھنا، دین پر عمل کرنا اور دوسروں کو دین سکھانا اور قابل عمل بنانا. دنیاوی چیزوں کا، اشیاء کا مصرف اور ان کے فائدے اور نقصانات جاننا اور دوسروں کے لیے چیزوں کو مفید بنانا، اور عالم انسانیت کو مادیت کے نقصان سے بچا کر مادی دور میں بھی، مادی چیزوں سے لطف اندوز ہونے میں بھی انہیں عظمت الہی سے آشنا رکھنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد علیہ وسلم. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا. انت ولینا فی سفرنا وهجرنا فی مالنا واهلنا. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك يا ارحم.